عراق اور ایران میں نئی شیعہ تحریکیں 1958 اور 1963 میں شروع ہوئیں۔ ایران میں شیعہ تحریک آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کی قیادت میں شروع ہوئی۔ اس کے بعد نجف اشرف کے ممتاز عالم دین آیت اللہ محمد باقر الصدر نے عراق میں شیعہ تحریک کی قیادت سنبھالی۔ انیس سو ساٹھ کے عشرے کے اوائل میں عراق عارف برادران عبد الرحمان اور عبد السلام کے صدارتی دور میں اپنے سنہری دور سے گزر رہا تھا، مگر اس کی حفاظت نہ کر سکا اور سر انجام باس پارٹی آئی اور عبد الرحمان عارف کی جلاوطنی کے بعد احمد حسن البکر برسر اقتدار آیا۔ ایران میں مسلمانوں کی تحریک نے شاہ کو مسند اقتدار سے ہٹا دیا۔ عراق میں آیت اللہ محمد باقر الصدر نے انقلاب ایران کی حمایت کا اعلان کیا اور اپنے مقلدین کو حضرت امام خمینی کی شمع ہدایت کے گرد جمع ہونے کا حکم دیا۔ عراق میں صدام نے باس پارٹی کے کارکنوں کو منظم کیا اور آگے بڑھنے کا آغاز کیا۔ صدام سمجھ رہا تھا کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے پیش نظر عراقی مسلمانوں کی تحریک باسی حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ اس خطرے کو عراق کے باسیوں نے ہی نہیں بلکہ امریکیوں نے بھی محسوس کیا، بنابراین انہوں نے اپنی پوری قوت ان خوفناک موجوں کو روکنے پر لگا دی۔ ایرانی عوام خطبہ جمعہ، علماء دین اور انقلابی حکام کی تقاریر سے متاثر ہو کر انقلاب کو برآمد کرنے کے نعرے لگانے لگے۔ حکومت عوام پر غلبہ پانے اور انہیں قابو میں کرنے میں ناتواں تھی۔
ایک دن مجھے وزارت خارجہ میں طلب کیا اور تہران کے خطیب جمعہ کے بیان پر اعتراض کیا۔ اس زمانے میں آیت اللہ طالقانی مرحوم کی رحلت کے بعد کچھ عرصے کے لیے آیت اللہ منتظری تہران کے امام جمعہ تھے۔ انہوں نے نماز جمعہ کے خطبے میں عراقی حکام پر سخت حملے کیے تھے۔ انہوں نے اپنی سادہ لوہی کے باعث کچھ باتیں واضح اور آشکارا طور پر خطبہ جمعہ میں کہی تھی۔ وزارت خارجہ میں مجھے طلب کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ باتیں کہی گئی ہیں جن پر ہمیں اعتراض ہے، آپ اس سلسلے میں وضاحت کریں۔ میں نے کہا کہ سرکاری بیان وہ ہے جو ہمارے سرکاری حکام جیسے عبوری حکومت کے سربراہ، رہبر انقلاب اور وزارت خارجہ کے سرکاری عہدیدار دیتے ہیں۔ مسئولین وزارت خارجہ
انہا اظہار می‌دارند۔ احمد حسن البکر نے ایران اور عراق کے مسائل کے حل کے لیے گفتگو کی روش اختیار کی۔ مگر حسن البکر کی معزولی اور صدام کے برسر اقتدار آنے کے بعد حالات خراب ہو گئے۔ ایرانی سفیر بغداد سے صدام کے خط کے ساتھ واپس آ گئے۔ صدام نے حکومت ایران سے مطالبہ کیا تھا کہ باہمی مسائل کے حل کے بارے میں گفتگو کے لیے ایک ٹیم بھیجی جائے۔
تجویز یہ تھی کہ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی، جو اس وقت وزیر داخلہ تھے، دراصل عبوری حکومت مستعفی ہو گئی تھی۔ انقلابی کونسل نے حکومت تشکیل دی تھی اور آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی اس حکومت میں وزیر داخلہ تھے۔ میری تجویز یہ تھی کہ امام خمینی آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی کا انتخاب کریں، وہ آ کر عراقی حکام سے گفتگو کریں۔ امام خمینی نے فرمایا کہ میں غور کروں گا اور کل جواب دوں گا۔ میں دوسرے دن آپ کی خدمت میں گیا، آپ نے فرمایا مجھے یقین نہیں ہے کہ عراقی ہمارے ساتھ صداقت سے پیش آنا چاہتے ہیں، یہ ان کی ایک چال ہے، سر انجام وہ ہمارے خلاف اقدام کریں گے، مجھے ان کی صداقت اور راست گوئی کا یقین نہیں ہے۔
حکومت عراق نے ایرانی سفیر سے کہا کہ عراق سے چلے جائیں۔ محمد علی رجائی کی حکومت تشکیل پانے کے ایک ہفتے بعد عراقی پارلیمنٹ نے ہنگامی اجلاس میں عراق اور ایران کے تعلقات میں بحران کے خاتمے کا بل پاس کیا اور ایران سے مطالبہ کیا کہ کردوں، عربوں اور بلوچوں کو خود مختاری دے۔ اس کے چند دنوں کے بعد صدام نے سن 1975 کے الجزائر معاہدے کو، جس پر خود اس نے شاہ ایران کے ساتھ دستخط کیے تھے، ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اس نے کہا، اب جبکہ ایرانی حکام اس معاہدے کے پابند نہ رہے اور عراق کے داخلی امور میں ان کی آشکارا اور بامقصد مداخلت اور عراق کے اندر دہشت گردوں کی مدد اسی طرح جاری ہے جس طرح اس سے پہلے شاہ کیا کرتا تھا، اور اسی طرح ان سرکش اور باغی لیڈروں کی مدد کی وجہ سے جنہیں امریکہ اور صہیونزم کی حمایت حاصل ہے، اور چونکہ حکومت ایران عراقی زمینوں کو واپس دینے پر تیار نہیں ہے، میں ان زمینوں کی آزادی کے لیے طاقت کے استعمال پر مجبور ہوں۔ میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ 6 مارچ 1975 کا معاہدہ مکمل طور پر ختم کرتا ہوں۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی آیت اللہ صدر نے اپنے گھر سے، جسے باسیوں نے ان کے قید خانے میں تبدیل کر دیا تھا، ایران کے ساتھ جنگ کے حرام ہونے کا فتویٰ صادر کیا، مگر بہت جلد انہیں قتل کیے جانے کی خبر پھیل گئی۔ ان اطلاعات کے مطابق جن کی آیت اللہ صدر کے شاگردوں نے تصدیق کی ہے، صدام نے بذات خود آیت اللہ صدر کو شہید کیا تھا۔
میں صراحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا نے ایران کے ساتھ جنگ کی۔ بہت سے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اسلامی حکومت برسر اقتدار آنے کے بعد دنیا کے کمزور طبقات کے برے دن ختم ہو جائیں گے، یا کم سے کم عرب اور اسلامی دنیا کے مستضعف اور کمزور طبقات کی مصیبت کے ایام ختم ہو جائیں گے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس طوفانی سمندر کی لہریں تمام سامراجی نظاموں اور حکومتوں کو بہا کر لے جائیں گی، مگر یہ طوفان ایران کے اندر ہی رہا اور عالمی سامراج کی سامراجیت اسی طرح جاری رہی۔
امام خمینی کے آنے کے بعد مغرب میں خوف و ہراس پھیل گیا، اس لیے کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ خمینی سیاستدان سے زیادہ دیندار ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ صدام نے مغربی حکومتوں، بالخصوص امریکہ کے ورغلانے پر، ایران پر حملہ کیا تھا، کیونکہ صدام امریکہ کی ہری جھنڈی کے بغیر ایران پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ وہ بات ہے جسے میں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتا ہوں۔ ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے مغربی ممالک چاہتے تھے کہ جنگ میں صدام خمینی پر فاتح ہو۔
آیت اللہ صدر کے قتل کے 5 دن بعد صدام نے ایران پر حملے کا آغاز کیا۔
بہادرو جنگ کرو، ام المعارک اور القادسیہ کے دلیرو، خدا پر ایمان کے ساتھ ان سے جنگ کرو، ان سے ہماری عظیم اقدار کے لیے جنگ کرو۔
جس نے شروع میں سردار قادسیہ بننے کے لیے یہ کہا کہ میں مجوسی ملک پر حملہ کر رہا ہوں، اس نے ایران کو مجوسی کہا اور اپنے حملے کو سردار قادسیہ کا حملہ کہا، اس کو اسلام اور اسلامی اخلاقیات پر ہرگز ہرگز اعتقاد نہیں ہے۔
ایرانیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ عراقی فوج بغیر کسی مزاحمت کے آگے بڑھ رہی تھی۔
میں خود جنگ کے زمانے میں بلغاریہ گیا تھا، بلغاریہ کے صدر سے ملاقات کی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جنگ شروع ہونے سے 2 ہفتے قبل طہٰ یاسین رمضان میرے پاس آیا تھا اور مجھ سے کہا کہ ہم مستقبل قریب میں ایران پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت تقریباً 35,000 جتنے بھی ہوں، صحیح تعداد مجھے یاد نہیں، مگر بہت زیادہ روسی مشیر بغداد میں موجود تھے، لہذا روسیوں کو اچھی طرح اس کا علم تھا۔ دستاویزات ملی ہیں کہ تل ابیب میں امریکی سفیر ایران پر عراق کے حملے سے 1 ہفتے قبل صہیونی وزیر اعظم بیگن کے پاس گیا اور اسے کہا کہ چند دنوں میں بہت سے عراقی ہوائی جہاز آ کر اردن کے ہوائی اڈوں پر اتریں گے۔ جب یہ ہوائی جہاز اڑیں گے اور اردن کی فضائی حدود میں آئیں گے تو تمہارے راڈاروں پر نظر آئیں گے. یہ تم پر حملے کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ عراق ایران پر حملہ کرنے والا ہے. چونکہ جواب میں ایران بھی عراق پر بمباری کر سکتا ہے اس لیے عراقی چاہتے ہیں کہ ان کے طیارے یہاں محفوظ رہیں.
عراق کا حملہ اتنا تیز رفتار تھا کہ صدام نے اعلان کیا کہ ایک ہفتے کے اندر اس کی افواج تہران پہنچ جائیں گی.
دیکھیے جب عراق نے ایران پر حملہ کیا تو ہمارے حالات ایسے تھے کہ ابھی سپاہ پاسداران انقلاب منظم فوج کی شکل نہیں اختیار کر پائی تھی. بھرتی ہو رہی تھی, ٹریننگ ہو رہی تھی, مگر ابھی اس کی کوئی ڈویژن, بریگیڈ اور بٹالین نہیں تھی. تھوڑے سے نوجوان تھے جو ابھی ٹریننگ لے رہے تھے. فوج کی حالت ایسی تھی کہ اس کے کمانڈر ختم ہو گئے تھے. فوج میں دو کام غلط ہوئے تھے. ایک یہ کہ عبوری حکومت نے لازمی فوجی سروس کی مدت ایک سال کر دی تھی, اور ایک غلط کام یہ تھا کہ جنرل مدنی نے جو کچھ عرصے کے لیے فوج میں تھے حکم دیا تھا کہ ہر فوجی اپنے شہر میں جا کر کام کرے.
عراق نے حملے کے ابتدائی مہینوں میں 1100 کلومیٹر لمبے محاذ پر پیش قدمی کی اور ایرانیوں پر اپنی برتری ظاہر کی. عراقی فوج نے سوسن گرد, مہران, دہلوران, قصر شیریں, بوستان, خویزہ اور خرم شہر پر قبضہ کر لیا, اور 27 دسمبر 1980 کو صدام نے اعلان کیا کہ ایران اور عراق کی سرحد وہی ہے جہاں اس کے فوجی ہیں. بغداد کو عرب ملکوں بالخصوص خلیج فارس کے جنوبی ساحل کے ملکوں کی پشت پناہی بھی حاصل تھی. صدام نے اس زمانے میں خود تشہیراتی حملے کی کمان سنبھال رکھی تھی جس کا مقصد علاقے کے ملکوں میں اسلامی انقلاب کے اثرات کی آمد کی روک تھام کرنا تھا. اس مقصد کے لیے کبھی وہ عرب قومیت کی دہائی دیتا تھا اور کبھی دین اور مذہب کا نام لیتا تھا. اسی کے ساتھ ایران پر عراق کے چوطرفہ حملے کی عرب ملکوں کے تیل کی فروغ سے حاصل ہونے والے ڈالروں کے ذریعے بے دریغ حمایت بھی جاری تھی.
ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ عراق کی مدد سے ہاتھ روک لیں, خاص طور پر اس بحرانی صورتحال میں. صدام اپنی سرزمین کا دفاع کر رہا ہے, اس نے جنگ شروع نہیں کی ہے. ہم اس کی موافقت اور حمایت کے علاوہ کوئی اور نظریہ نہیں رکھ سکتے. جب تک صدام اپنے دفاع کی حالت میں ہے ہم اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ رہیں. ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ عرب سرزمین کے ایک بالش حصے پر بھی قبضہ رہے. عراق کی سرزمین تمام عربوں کی سرزمین ہے.
بعض عرب ملکوں کے سربراہ, شام کے صدر جناب حافظ اسد نے ایک میٹنگ میں مجھے بتایا کہ ایک عرب ملک کے سربراہ نے ان سے ٹیلی فون پر کہا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت ختم ہو جائے گی اور عراقی افواج اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران میں داخل ہو جائیں گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. حافظ اسد نے مجھے بتایا کہ وہ عرب سربراہ ٹیلی فون پر قہقہے لگا رہا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر ایران ایک عرب ملک عراق کے قبضے میں آ جائے گا.
عربی عراق
امام خمینی نے اپنا سابقہ تجربہ دہرایا، جس طرح سن 1978-79 میں آپ نے عوام کی طاقت سے کام لیا تھا، اسی طرح عوام کی فوج تشکیل دینے کا حکم صادر کیا اور صدام کی باسی افواج کے مقابلے میں مزاحمت کی۔ آپ کے حکم سے عوامی رضاکار فوج بسیج تشکیل پائی، آپ نے اس کا نام بسیج مستضعفین یعنی کمزور طبقات کی رضاکار فوج رکھا۔ آپ نے دفاع کو بھی مقدس دفاع کا نام دیا تاکہ یہ حقیقی رنگ اور شکل اختیار کرے، کیونکہ در حقیقت یہ صدام کی افلاقی باسی جماعت اور اسلام کی جنگ تھی۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ باسی پارٹی کا بانی میشیل افلق تھا۔
بتایا گیا کہ ہمارے شہیدوں کی تعداد زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جائیے خدا کا شکر ادا کیجئے کہ ایسے زمانے میں ہیں کہ شہادت کا امکان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج میدان جنگ میں موجودگی اسلام کا دفاع ہے۔ جب ہمیں فوجیوں کی ضرورت ہوتی تھی تو امام خمینی صرف اتنا فرماتے تھے کہ نوجوان جائیں اور ملک کا دفاع کریں۔ نوجوان ٹریننگ لیتے تھے اور دفاع کے لیے جاتے تھے۔
یہ ہمارے نوجوان جو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، یہ مرنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ جو خدا کو واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں شہادت نصیب ہو، یہ شہادت سے خوفزدہ ہو سکتے ہیں، مرنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ جو خدمت کر رہے ہیں اور احتمال ہے کہ خدا نخواستہ کوئی چیز آ کر لگے اور انہیں کچھ ہو جائے، انہیں خوف نہیں ہے، یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں۔
ایران کی قیادت میں سیاست اور دین دونوں چیزیں ایک ساتھ واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں، اور امام خمینی کو جو آیت اللہ روح اللہ کا لقب دیا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ کے یہاں دین اور سیاست دونوں کی مرجعیت اور مرکزیت جمع ہے۔ امام خمینی مقلدین، طرفداروں اور چاہنے والوں کی نگاہ میں مرجع دینی بھی تھے اور سیاسی رہبر بھی تھے، اس بنا پر آپ کی اطاعت کو واجب سمجھتے تھے۔ آپ کی تعلیمات اور آپ کے احکام پر مکمل طور پر منہ بمنہ عمل کرتے تھے۔
جنگ کے محاذوں پر ہمارے فوجی اس بات پر توجہ رکھیں کہ وہ خدا کے لیے جنگ کر رہے ہیں، صدر مملکت، وزیر اعظم یا دوسروں کے لیے نہیں۔ وہ اپنا دل قوی رکھیں۔ بدعنوان لوگ اس ملک کو جتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ملک اتنا ہی قوی ہوتا جا رہا ہے۔
ایرانیوں نے اپنی صفیں منظم کی، بٹالین اور ڈویژن تشکیل دیے، لوگوں کو ٹریننگ دی اور ہمگیر قومی دفاع کا ثبوت دیا۔ اس دفاع میں پاسداران انقلاب اور عوامی رضاکار فوج کے سپاہیوں نے بہت اہم اور فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ جنگ کے ایک سال بعد حالات بدل گئے، اب ایرانی اپنی سرزمینوں کی واپسی کے لیے حملے کر رہے تھے۔ مگر وہ آپریشن جس سے طاقت میں توازن پیدا ہوا، وہ خرم شہر کو آزاد کرانے کا آپریشن تھا جس میں پاسداران انقلاب نے بنیادی کردار ادا کیا۔ 16 نومبر 1981 کو ایسی حالت میں کہ عراقی افواج سر تاپا انواع و اقسام کے ہتھیاروں سے لیس تھیں، ایرانیوں نے خرم شہر واپس لے لیا۔ ایران کی مسلسل کامیابیوں نے ایرانی فوج کو نیا ولولہ عطا کیا اور پھر اس فوج نے دنیا سے اپنا لوہا منوا لیا، یہاں تک کہ صدام جنگ بندی کے لیے ثالثی کرنے والوں کی جستجو کرنے لگا۔ تنظیم آزادی فلسطین بہترین ثالثوں میں سے تھی۔ اس کام کے لیے اس کا انتخاب ایران سے اس کے رابطے کی وجہ سے کیا گیا۔ سن 1965 میں امام خمینی نے فتویٰ دیا تھا کہ فطرہ اور کفارہ اور دیگر شرعی رقوم تحریک فلسطین کی حمایت کے لیے دی جا سکتی ہیں۔ اس زمانے میں تحریک فتح فلسطینی مجاہدین کی نمائندہ تنظیم تھی۔
اس زمانے میں ہم نے فلسطینیوں کے انقلاب اور اسی طرح عراق اور لبنان کے عوام کی مدد کے لیے کمیٹیاں تشکیل دیں۔ لبنان میں ہم نے تمام طبقات، شیعہ، سنی، عیسائی، سب کی مدد کی اور تمام طبقات کے دانشوروں کی حمایت کی، کیونکہ اس زمانے میں بائیں بازو کی تحریکیں زیادہ فعال تھیں اور عرب نیز دیگر اسلامی ملکوں میں ان کی سرگرمی کے لیے زمین ہموار تھی۔ برابر ہی ہم نے اپنا دائرہ عمل وسیع تر کیا، زیادہ سے زیادہ لوگوں، خاص طور پر دانشوروں اور اسلامی مفکرین کی مدد اور حمایت کی اور انہیں اپنا ہمنوا بنایا۔ شہید منتظری اور بہت سے دیگر افراد ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے۔ جو لوگ ایران سے تربیت اور ٹریننگ لینے کے لیے آئے تھے ان میں ڈاکٹر چمران خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جو پہلے امریکہ میں سرگرم اسلامی گروہوں سے وابستہ تھے اور پھر فلسطینی مراکز میں آئے۔ اسی طرح شیخ ہاشمی رفسنجانی نے بھی فلسطینی تحریک سے وابستہ لبنانیوں کی بہت مدد کی۔ انہوں نے لبنان میں فلسطینیوں کے ایک ٹریننگ سینٹر میں یاسر عرفات سے ملاقات کی اور یقین دلائے کہ ایرانی قوم، ایرانی علماء اور مراجع تقلید سب فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اپنے حقوق کے حصول کے لیے تحریک میں ان کے حامیوں مددگار ہیں۔
سن 1979 میں ایران اور فلسطینیوں کے روابط محکم تر ہوئے۔ تنظیم آزادی فلسطین کے نمائندوں کا وفد اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد تہران آنے والا پہلا وفد تھا۔ شام کے صدر حافظ اسد نے اپنا مخصوص ہوائی جہاز اس فلسطینی وفد کو ایران آنے کے لیے دیا تھا۔
ہم ایران کی فضائی حدود میں داخل ہوئے تو ہم نے اس کی اجازت نہیں لی تھی۔ در حقیقت ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ اچانک دیکھا کہ 4 فینٹیم طیاروں نے آ کر ہمارے ہوائی جہاز کو محاصرے میں لے لیا۔ ہم ڈر گئے۔ ابو عمار سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں اور ہم سے کہا کہ ڈرو نہیں، یہ ہوائی جہاز ہمیشہ ہم پر بمباری کرتے تھے مگر آج ہماری حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے ہوائی اڈے کے ذمہ داروں سے رابطہ قائم کیا۔ انہوں نے ہم سے وفد کا نام پوچھا۔ ہم سب کے نام بتانا چاہتے تھے کہ ابو عمار نے کہا، نہیں، سب کے نام نہ بتاؤ، خطرناک ہے۔ ہم نے صرف یہ بتایا کہ ایک اعلیٰ رتبہ فلسطینی وفد ہے۔ آدھے گھنٹے بعد ہم تہران ہوائی اڈے پر پہنچ گئے تھے۔ دیکھا تو یہاں کی دنیا بدل گئی تھی۔
یاسر عرفات کی ایران آمد درحقیقت ایک مقدس یکجہتی تھی جس کی نظیر میں نے اپنی عمر میں نہیں دیکھی۔ یہ منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا کہ عوام کیسے بھائی بھائی ہو جاتے ہیں۔ لوگ یاسر عرفات اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے سر پر باندھنے والا رومال تبرک کے طور پر لے کر اس کے کئی ٹکڑے کر کے آپس میں تقسیم کر رہے تھے۔ ایران اور فلسطین کے درمیان یہ قومی یکجہتی ایک عرصے تک اسی طرح باقی رہی۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ فلسطین اسلامی سرزمینوں کا حصہ ہے، آج ایران آزاد ہوا ہے اور کل فلسطین آزاد ہوگا۔
در حضور امام